جھوٹے وعدوں اور دعووں کی بنیاد پر خون بہایا اور بش کی شرنگیز پالیسیوں کی بدولت مشرق وسطی میں بھی ہزاروں افراد کا خون بہایا گیا۔ در حقیقت عالم اسلام کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات 11 ستمبر 2001 کے بعد سے 20 جنوری 2009 تک، جب بش نے وائٹ ہاؤس کو خیر باد کہا ہے، بہت ہی کشیدہ رہے ہیں۔ بش کے دور اقتدار میں ان کی جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کی ساکھ بین الاقوامی سطح پر بے حد متاثر ہوئی۔ امریکہ کے تئیں پوری دنیا میں نفرت کی آگ پھیل گئی، لیکن اوباما نے اسی تقریب حلف برداری میں یہ بیان بھی دے کر کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، اپنے پہلے والے بیان سے کافی فاصلہ اختیار کر لیا۔ اوباما نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ دنیا کے مظلوم لوگوں کی حمایت کریں گے، اور جو لوگ بھی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے امریکہ ان کی مدد کرے گا۔ یہاں پر یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ سابق صدر بش نے بھی اپنی جارحانہ اور جنگ پسندانہ پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آزادی اور ڈیموکریسی کا بہانہ بنایا تھا، اور افغانستان اور عراق پر حملہ اسی نعرے کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ ان دونوں ملکوں کے عوام کو آزادی کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر اوباما نے مظلوموں کی حمایت کا دعویٰ ایک ایسے وقت کیا ہے جب گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران غزہ کے مظلوم عوام پر عصر حاضر کا بدترین ظلم ڈھایا جا رہا تھا، مگر اوباما نے اس پوری بھیانک صورتحال پر ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس کی وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی اس وقت کھل کر حمایت کر دیتے تو ان کی تبدیلی کے نعرے سے لوگوں میں جو خوش فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، خاص طور پر مسلمانوں میں ان کے سلسلے میں جو قدر خوش فہمی پائی جاتی تھی، وہ ختم ہو جاتی۔ اور اگر وہ فلسطینی عوام کی حمایت کرتے تو یہ بات کسی بھی لحاظ سے امریکہ اور اسرائیل کی دوستی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اوباما نے مظلوموں کی حمایت کرنے کی بات ایسے عالم میں کی ہے کہ انہوں نے دوستی کا ہاتھ ایسی حکومتوں کی طرف بڑھانے کی بات کی ہے کہ جو بقول ان کے بدعنوانی، فریب اور اپنے سیاسی مخالفین کو کچل کر زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان حکومتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنی مٹھیاں کھول دیں تو ہم آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بہرحال غزہ پر 3 ہفتے تک جاری وحشیانہ حملوں اور موجودہ دور کے بدترین مظالم پر ان کی خاموشی ان کے نعروں سے کسی بھی اعتبار سے مطابقت نہیں رکھتی۔
اور ناظرین، اب رخ کرتے ہیں برصغیر کا 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے بعد ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی عالمی اور علاقائی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ممبئی کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف علاقائی اور عالمی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے جو سفارتکاری شروع کر رکھی ہے، اسی کے تحت حکومت پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ ممبئی حملوں کے دہشت گردوں اور ذمہ داروں کا پتہ لگانے کے لیے ہندوستان کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کے لیے پاکستان کی پیشکش قبول کرے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر داخلہ رحمان ملک نے اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ کے دوران ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے بارے میں پاکستان کے اقدامات کی رپورٹ پیش کی اور اعلان کیا کہ اس سلسلے میں مزید جامع تحقیقات انجام دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس ملاقات میں کہا کہ پاکستان کی حکومت عالمی برادری سے یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ ہندوستان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالے کہ وہ ممبئی حملوں کی تحقیقات کے تعلق سے پاکستان کے تعاون کی پیشکش کو قبول کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے لشکر طیبہ کے سربراہ اور ان کے کارکنوں کو، جن کے بارے میں ہندوستان کا کہنا ہے کہ ممبئی حملوں کے لیے ذمہ دار یہی گروہ ہے، گرفتار کر لیا ہے اور جماعت الدعویٰ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ ممبئی کے دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں اپنے موقف کی تشریح کے سلسلے میں پاکستان کی حکومت کے اقدامات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اس سلسلے میں ہندوستان کی حکومت کی سفارتکاری ہے۔ ایک ایسے وقت جب پاکستان کی حکومت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ وہ ممبئی کے دہشت گردانہ حملوں کی تحقیقات کے لیے ہندوستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کرنا چاہتی ہے، ہندوستان کی حکومت بدستور اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے علاقائی اور عالمی حلقوں کی حمایت حاصل کرے، اور اس کو یہ توقع ہے کہ اس طرح سے وہ پاکستان کو اس بات پر مجبور کر سکے گی کہ ممبئی حملوں کے ملزمان کو نئی دہلی کے حوالے کرنے کے لیے اسلام آباد پر دباؤ پڑے۔ ہندوستان کی حکومت نے ممبئی حملوں کی تحقیقات کے سلسلے میں جو دستاویز تیار کی ہے وہ اس نے دنیا کے متعدد ملکوں میں جملہ چین کو بھی پیش کی ہیں، اور اس کے اس اقدام سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے تعاون کو قبول کرنے سے زیادہ اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کی مداخلت سے نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان نہ صرف تعاون کا راستہ ہموار نہیں ہو سکا بلکہ یہ دونوں ہی ہمسایہ ممالک مشکل اور پیچیدہ صورتحال سے روبرو ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کو دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ بنا بری اس طرح کے حملوں کی تکرار کو روکنے کے لیے جو علاقائی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں، ہر اقدام سے زیادہ مشترکہ تعاون کی ضرورت ہے، اور اغیار کی مداخلت اس سلسلے میں صرف صورتحال کو مزید پیچیدہ کرے گی اور دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے، اور یہ وہی صورتحال ہے جس کا فائدہ صرف دہشت گردوں کو ہی ہوگا جو ہندوستان اور پاکستان میں اپنے دہشت گردانہ اقدامات وقفے وقفے سے انجام دیتے رہے ہیں۔ اور اسی موضوع کی طرف پاکستان سے ہندوستان جانے والے سول سوسائٹی کے وفد نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اس وفد نے نئی دہلی پہنچنے پر کہا کہ جنگ و کشیدگی کسی کے حق میں نہیں ہے اور اس سے صرف دہشت گردوں کو ہی فائدہ ہوگا اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔
ناظرین، پچھلے دنوں امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل پیٹرس نے افغانستان اور پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اعلی حکام سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور طرز نگار پروفیسر عطاء الرحمان۔
صدر اوباما نے افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے حالات کو اپنی جو ترجیح اول بنایا ہے اور اپنی پالیسی کو ان حالات کو امریکی مقاصد کے تحت درست کرنے کے لیے وہ جو وضع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جنرل ڈیوڈ پیٹریوس کا یہ دورہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ جنرل ڈیوڈ پیٹریوس گزشتہ ماہ اکتوبر کے آخر میں سینٹ کمانڈ کے کمانڈر ان چیف بنے ہیں۔ اس سے پہلے وہ عراق میں امریکی فوجوں کے سربراہ تھے، اور عراق کے بارے میں جو امریکیوں کا خیال ہے کہ انہیں وہاں قدرے کامیابی ہوئی ہے، اس کا جنرل پیٹریوس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اور اس لیے وہ سینٹ کمانڈ کے سربراہ بنے ہیں۔ تو اب جو افغانستان میں اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے حوالے سے امریکہ کی جو بھی فوجی حکمت عملی اور سیاسی پالیسی سامنے آئے گی، اس میں یہ دورہ اور یہاں پر ان کی جو مشاہدات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ جنرل پیٹریوس کے آنے کے ساتھ اور اوباما کے امریکہ کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ 30,000 نئے فوجی افغانستان میں بھیجے جائیں گے، اور وہ جو سرج کا فارمولا عراق میں استعمال کیا جائے گا اس کا اطلاق اب افغانستان میں بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن خود جنرل پیٹریوس کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے، اور وہ اس خیال کو سر عام بیان بھی کر چکے ہیں کہ پیٹریوس جس طرح کے سرج یعنی زیادہ فوجیں بھیجنے کی اسٹریٹجی جس طرح ان کے نزدیک عراق میں کامیاب ہوئی ہے، شاید اس طرح کے برگوبار وہ افغانستان میں نہ لا سکے، کیونکہ افغانستان کی آبادی کا جو اکثریتی حصہ ہے وہ جسے پشتون کہتے ہیں، وہ پورے کا پورا امریکی قبضے کے خلاف برسر پیکار ہے اور مسلح مزاحمت کیے ہوئے ہے، اور امریکہ افغانستان کے اندر اس طرح کی فرقہ وارانہ تقسیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکا جس طرح اس نے عراق میں اٹھایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اور جب وہ پاکستانی قیادت سے ملے، پاکستانی فوجی سربراہ اور پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے، تو ان کی جانب سے بھی جنرل پیٹریوس کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے پر جو ڈرون حملے کیے جاتے ہیں اس سے اب تک کوئی امریکہ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، جنگ میں کمی نہیں آئی، مزاحمتی تحریک اسی طرح جاری ہے، لیکن امریکہ کی پاکستان کے عوام کے اندر نفرت شدید طور پر پھیلی ہے، اور افغانستان میں طالبان کی قوت کا پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور خود امریکی پالیسی ساز اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ڈرون حملے جو ہیں ये बंद किए जाएं। अब जनरल पेट्रियस क्या एडवाइस करते हैं सदर बराक ओबामा को, और सदर बराक ओबामा उसके उस एडवाइस की रोशनी में क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, इसका अंदाजा तो आइंदा कुछ दिनों में लगाया जाएगा। सदर ओबामा ये जो कहकर आए हैं इस नारे पर कि वो एक तब्दीली लाएंगे, तो वो तब्दीली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में किस तरह असरअंदाज होगी और क्या रुख इख्तियार करेगी, ये देखना अभी बाकी है। और बहुत सारी आलमी मुबस्सरीन और इलाके के दानिश्वरों की निगाह इसी पर है।
ناظرین، افغانستان کی سینٹ کے سربراہ صبغت اللہ مجددی نے امریکہ اور نیٹو کے رویے پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے نیٹو کے کمانڈر کے بیان پر اپنے شدید رد عمل میں ان دونوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان دونوں نے افغانستان میں اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو افغان عوام امریکہ اور نیٹو افواج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
افغانستان کی سینٹ کے چیئرمین صبغت اللہ مجددی نے افغان حکومت کی کارکردگی پر نیٹو کے کمانڈر کی تنقید کے جواب میں کہا ہے کہ یورپی اور امریکی فوجیں ہی اس ملک میں منشیات کے اصل اسمگلر ہیں۔ صبغت اللہ مجددی نے افغان سینٹ اور پارلیمنٹ کے چوتھے سال کے آغاز کی تقریب میں خبردار کیا کہ اگر عام افغان شہریوں پر امریکی اور نیٹو افواج کے حملے جاری رہتے ہیں تو افغان عوام ان افواج کے خلاف اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح وہ سابق سوویت یونین کی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بھی اپنی حکومت کی کارکردگی پر نیٹو کے کمانڈر کی تنقید کے جواب میں کہا کہ امریکہ اور نیٹو اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال کر خود بری ذمہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حامد کرزئی نے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی افواج کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ اب تک وہ کابل میں نیٹو کے دفتر کو 4 شکایت نامہ ارسال کر چکے ہیں مگر امریکیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق افغان حکومت کی کارکردگی پر نیٹو اور امریکہ کی تنقیدوں میں شدت کئی اعتبار سے قابل غور ہے، اور یہ کہ امریکہ اور نیٹو کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں اپنی نئی فوجی حکمت عملی کا راستہ ہموار کریں۔ افغانستان میں امریکہ کی نئی فوجی سیاست 3 محور پر استوار ہے۔ نمبر 1، مزید 30,000 فوجیوں کا اضافہ، طالبان سے مذاکرات اور مختلف قبائل کو مسلح کرنا، مگر ان تینوں باتوں کی افغان حکومت نے سخت مخالفت کی ہے۔ دوسرا محور یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے سیاسی اور فوجی حکام کرزئی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کر کے اپنے انتخابی اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ موجودہ افغان حکام کی شخصیت کو خراب کر کے افغانستان کے آئندہ صدارتی انتخابات کی صورتحال پر اثر انداز ہوں۔ اور افغان حکومت کی کارکردگی پر مغربی حلقوں کی وسیع تنقید کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ناکامیوں کا ذمہ دار کرزئی حکومت کو قرار دینا چاہتے ہیں اور وہاں کی ابتر صورتحال سے خود کو الگ کر لینا چاہتے ہیں۔ امریکہ گزشتہ 8 برسوں سے افغانستان پر قابض ہے اور نیٹو کی بھی افواج وہاں گزشتہ 5 برسوں سے موجود ہیں، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب نیٹو کی افواج یورپ سے باہر اپنے مشن پر نکلی ہیں۔ اس کے باوجود نیٹو کی کارکردگی نہ صرف یہ کہ مثبت نہیں رہی ہے بلکہ ان افواج کی موجودگی سے بحرانوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال ہر چند کے افغانستان کی حکومت نے بعض مشکلات کو قبول کیا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی ممالک وہاں پائے جانے والے بحران سے اپنا دامن جھاڑ سکتے ہیں۔ افغانستان میں منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ، بد امنی میں شدت اور دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں دوبارہ اضافہ، وہ جملہ مشکلات اور چیلنجز ہیں جن سے افغان عوام بدستور دست بغریبہ ہیں، اور یہی صورتحال اس بات کا باعث بنی ہے کہ افغان عوام اپنے ملک میں امریکہ اور نیٹو کی افواج کی موجودگی کے مقاصد اور ان کی نیتوں پر شک کریں۔ اور اسی وجہ سے افغانستان کی سینٹ کے سربراہ صبغت اللہ مجددی نے خبردار کیا ہے کہ افغان عوام امریکہ اور نیٹو کی افواج کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے سابق سوویت یونین کے خلاف جنگ کی تھی۔
امریکہ اور نیٹو کو افغان حکام کا انتباہ، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین، پچھلے دنوں بالآخر 22 دن کے وحشیانہ حملوں کے بعد اور سینکڑوں فلسطینیوں کا خون بہانے اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو زخمی کرنے کے بعد بالآخر اسرائیل نے اپنے حملے روکنے کا دعویٰ کیا ہے. اگرچہ اس کے بعد یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ وہ وقفے سے غزہ کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کر رہا ہے, لیکن بہرحال اس نے اپنے حملے روکنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس نے غزہ سے اپنی فوجیں واپس بھی بلا لی ہیں. عالمی سطح پر اور عالمی اور دفاعی مبصرین اسے غزہ کے عوام کی کامیابی اور صہیونی حکومت کی ایک اور شکست قرار دے رہے ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر سکندر عباس زیدی صاحب کو. زیدی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زیدی صاحب, کئی دن گزر چکے ہیں, اسرائیل نے جو اعلان کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ پر اپنے حملے روک دیے, اس کو البتہ اسرائیل اس کو جنگ بندی کا نام دیتا ہے. بہرحال تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی تک عالمی سطح پر غزہ کا حملہ سرخیوں میں ہے اور اسرائیل نے جس طرح سے وہاں پر قتل عام کیا تھا, تو اس حملے کے مقاصد کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے کیا اپنے مقاصد اس حملے سے حاصل کر لیے؟
سب سے پہلے پروگرام میں شرکت کی دعوت دینے کا شکریہ. کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. دیکھیں, تین ہفتے کی تباہی اور بربادی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح نہتے اور لاچار قسم کے معصوم انسانوں پر آگ کی بارش کی گئی اور کتنے زیادہ سینکڑوں مسلمانوں کا خون ہوا اور کتنے بے گھر ہوئے. اور اس کا آپ دیکھیں آخر میں کیا ہوا, عالمی طور پر بدنامی اور ناکامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اسرائیلی فوجیں واپس چلے گئیں. اب آپ دیکھیں کہ دوسری چیز دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پس منظر میں کہ بہت سے چہرے بے نقاب ہوئے اس حملوں سے, کہ ظالم کے ساتھ کون کون ہیں, کون سی طاقتیں تھیں اور مظلوم کے ساتھ ساتھ کون کون تھا, ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر, ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کون اٹھ کھڑا ہوا. یہ چیزیں بے نقاب ہو گئیں. یہ چیز سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی عوام کی اور وہاں کے جو مجاہدین ہیں فلسطین, ان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے بھرپور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حوصلے کے ساتھ اور ساری چیزوں کے مشکلات کے باوجود, اتنی بربادی کے باوجود, تباہی کے باوجود, بڑی ایک حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. یہ حوصلہ آپ اس کڑی سے ملتا ہے جو حزب اللہ کے حزب اللہ کے قائد نے ایک روپ نئی تازہ پھونکی تھی کہ اسرائیل کے خلاف کس طرح ڈٹ جانا چاہیے. یہ اسی کی ایک کڑی آگے جا کے ملتی ہے کہ ایک حوصلہ اور مقابلے کی ایک طاقت, ایک بخشی روح, نئی روح ڈالی تھی اس تحریک میں. تو بہت سے چہرے بے نقاب ہوئے, بہت سے عرب ممالک جو ان کی بے حسی سامنے آئی, اور بہت سے عالمی طاقتیں جو اپنے آپ کو عالمی انصاف اور حقوق انسانی کا علمبردار اور ٹھیکیدار سمجھتی تھی, وہ ان کے چہرے بے نقاب ہوئے. اور کسی نے کس حد تک کوئی اس میں اپنا رویہ اپنا نہیں دکھایا کہ کیا اس مزاحمت میں اسرائیل کے خلاف کوئی اقدامات کیا اٹھانے چاہیے عالمی لیول پر. لیکن یہ چیزیں بھی, بہت سی چیزیں بے نقاب میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آئیں کہ انسانی حقوق کے علمدار کیا کرتے رہے. اب میں نے یہ بھی ایک خبر سنی کہ ابھی حماس نے کہا ہے کہ ہم عالمی عدالت انصاف میں اپنا کیس لے کے جائیں گے کہ اتنے بے گناہ شہریوں کا بے دردی سے, جس میں اکثریت آپ دیکھیں تو فلسطین کے یہ بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے, کیا یہ کون سی جنگی حکمت عملی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر اسرائیل نے اتنی بربادی اور ظلم کا بربریت کا ثبوت دیا ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ جون سے, یعنی جون 2008 سے, نام کی ہی صحیح, حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک فائر بندی تھی, اور اگرچہ فائر بندی کا کبھی اس نے احترام نہیں کیا اور مسلسل وہ حملے کرتا رہا اور حماس اس طرف دنیا کو متوجہ بھی کراتا رہا, نشاندہی بھی کرتا رہا اس کی خلاف ورزیوں کی, صہیونی حکومت کی, لیکن چھ مہینے کے بعد جو ہی فائر بندی ختم ہوئی, اتنی شدت کے ساتھ اسرائیل نے جو یلغار کی ہے, جو بہیمانہ قتل عام کیا ہے, کیا چاہتا تھا اور کیا وجہ تھی اتنی شدت سے جو اس نے حملہ کیا اس کی؟
ایک تو یہ ہے کہ وہ بش کے آخری دور میں وہ بھرپور طور پر حملے کر کر دیکھنا چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں کون کون سی طاقتیں ہیں, کس میرٹ پہ ہیں, کس لیول پر ہیں کہ وہ مزاحمت یا ان کے خلاف یا ان کے حق میں مظلوم فلسطین کے حق میں کس حد تک مزاحمت کر سکتی ہیں یا کھڑی ہو سکتی ہیں. ایک وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام میں اس کا کیا ریئیکشن یا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک تو یہ تھا فوری, اور ان کو بڑی حد تک علم ہو گیا کہ کون کون سے مظلوم کے ساتھی ہیں اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور ظالم کے خلاف کن کن لوگوں نے آواز بلند کی اور کون کون سے عرب ممالک ہیں جو بے حسی کا شکار رہے ہیں اس دوران. تو یہ چیزیں تو سامنے آ گئی. پھر ایک یہ تھا کہ ان کا کچھ عرصے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کڑی اس در بھی ملتی ہے کہ ان کے الیکشن ہونے والے ہیں اسرائیل میں, تو اس پہ الیکشن کے اثرات پر, نتائج پر اثرات مرتب کرنے کے لیے بھی یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے ایک کاروائی کی, اور ایک قسم کا جاتے ہوئے بش کے آخری ایام کے دور میں انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو جس حد تک فلسطینیوں کو کمزور سے کمزور کیا جائے.
جی آخری سال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, بہت کم وقت بچا میرے پاس ایک ڈیمنٹ کا, کہ اس پوری صورتحال کو, اس پورے بہیمانہ قتل عام کو اور جرائم کو جس کے بارے میں عالمی تنظیمیں اور بہت سے حلقے مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ سہل حکام پر مقدمہ چلنا چاہیے جنگی جرائم کی عدالت میں, تو یہ صورتحال کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی, جو اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, ہر باشعور انسان, فہم و فراست رکھنے والا انسان, درد دل رکھنے والا انسان اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں عالمی طور پر ایک اسرائیل کی ناکامی ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے جو دکھی درد انسانیت ہے اور فہم و شعور رکھنے والی انسانیت ہے وہ عالمی طور پر اب فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ ہے اور مظلوم کے حمایت میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ اسرائیل کو بانگ دہل انہیں ظالم قرار دے رہے ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی جو تحریک ہے مجاہدین کی, اس میں ایک نئی روح آئے گی اور اس میں بھرپور طریقے سے وہ اپنا کام کر سکے, کیونکہ عالمی طور پر انہیں ایک اس کا اچھے, کیونکہ ان پہ ظلم ہوا ہے اور سب لوگ ان کے ساتھ ہیں.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی. یقینی طور پر جس طریقے سے غزہ کے عوام اور غزہ کے مجاہدین نے اور حماس کے جیالوں نے 22 دن تک اسرائیل کے وحشانہ حملوں کا مقابلہ کیا اور پائے مردی اور ثبات قدم کا مظاہرہ کیا, وہ ساری صورتحال آنے والے دنوں, مہینوں اور برسوں میں پورے مشرق وسطی یا پورے علاقے میں ایک نئی صورتحال کو رقم اور جنم دے گی. اور جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منی چیر متقی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ایک نیا مشرق وسطی وجود میں آنے والا ہے اور امریکہ کی نئی حکومت اور نئے حکمرانوں کو ان حقائق کو درک کرنا ہوگا. تو اگلے پروگرام کے لیے مجھے علی عباسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.